أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصراق قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك دبا في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي مد الله على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد.
اللهم صل على
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تمام تر تعریفیں خدا لا یزال و لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ 1441 ہجری امام بارگاہ چاردہ معصومین کی اشرۂ مجالس کی یہ 8ویں مجلس ہے، اور جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ ان گزشتہ 7 دنوں میں ہم نے ولایت اور امامت کے عنوان سے چیدہ چیدہ نکات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس عشر مجالس میں ہمارا ہدف آپ کو سیراب کرنا نہیں ہے، تشنا کرنا ہے۔ تو اب اگر جیسے جیسے یہ تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں تو حوضۂ علمیہ حسینیہ کا جو در ظاہراً کھلا ہے وہ یقیناً بند نہیں ہوگا، یہ سارا سال کھلا رہتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو چنانچہ 8 دن، آج 8واں دن گزار رہے ہیں، تو امید رکھتا ہوں کہ محرم الحرام یقیناً سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس پہلے مہینے کی ان ابتدائی تاریخوں میں ہم خدا سے یہ عہد کریں گے کہ جیسے جیسے 1441 ہجری کے اس سال کی آہستہ آہستہ ایک ایک دن بڑھتا جا رہا ہے، پروردگار اسی طرح سے میرے معرفت اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ایک ایک درجے کو بڑھاتا رہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ولایت اور امامت کے موضوع پر گزشتہ دن بھی روشنی ڈالی۔ اس سے قبل کہ میں آج کا موضوع مزید آگے بڑھاؤں، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ولایت، ولایت تکوین ہو یا ولایت تشریع، اصلاً ولایت خدا کو حاصل ہے۔ ولایت تکوین میں جو پروردگار کی یہ ولایت نافذ ہے، اس میں کائنات کی موجودات سے پوچھ کر یہ ولایت نافذ نہیں کی گئی ہے، اجباراً یہ ولایت نافذ ہے۔ اگرچہ یہاں پر لفظ اجبار کچھ نامناسب لگ رہا ہے، لیکن بہرحال ایٹم کے اندر جو الیکٹران گھوم رہا ہے اس کو اب روز کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے گا کہ تمہیں اس طرح سے کام کرنا ہے۔ سورج اگر مشرق سے نکل رہا ہے تو مشرق ہی سے نکلے گا، اس کو راستہ دکھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے اس انداز سے کہ سورج اپنی مرضی سے ڈیویٹ ہو جائے، اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی دیگر موجودات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی تسبیح جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جانوروں میں کوئی کافر نہیں دیکھا، بھائی پرندوں میں بھی کوئی کافر نہیں دیکھا ہے، پرندوں میں کوئی ناشکرا دیکھا ہے؟ پروردگار نسبت کیا دے رہا ہے؟ الم یروا الی الطیر فوقہم الصافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ فضا میں ہے؟ کس نے تھام رکھا ہے سوائے رحمان کے؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے تھام رکھا ہے انہیں۔ تو یہ پرندے کس توکل کے اوپر بلند سے بلند مقام پر ہوتے ہوئے اور جناب چھلانگ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ رحمان نے تھاما ہوا ہے، یہ اس کا توکل ہے اللہ پر۔ یقیناً اپنے زور بازو پھیلاتا ہے لیکن چھلانگ مارنے کے بعد توکل اسی پر ہے۔ تو چنانچہ ہم نے پرند میں بھی کوئی کافر نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ جو حضرت انسان ہے، جب پروردگار نے اپنی ولایت کا اطلاق اس کے اوپر کیا ہے تو یقیناً اس کو بین بین رکھا ہے، یعنی کہ کچھ معاملات کے اندر تو حضرت انسان پر بھی یہ ولایت تکوین کا اطلاق رہے گا۔ یہ جو لقمہ آپ اٹھاتے ہیں، جب تک آپ کے دہن کی فضا میں رہتا ہے تب تک تو آپ کا اختیار ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اسے نگل لیا اب آپ کا اختیار اس پر سے تو یہ جو پروردگار نے آپ کو اور مجھے بہن بہن رکھا ہے, اس لقمے کے اٹھانے تک تو میرا اختیار ہے. اگر یہ لقمہ حرام ہے خدا نہ خواستہ یا لقمہ حلال ہے, دونوں اعتبار سے پروردگار نے اختیار آپ کو دیا ہے. حلال اٹھانا چاہو حلال اٹھا سکتے ہو, حرام اٹھانا چاہو حرام اٹھا سکتے ہو. یہ ہے قانون تشریعی. یہاں پر آپ کو اختیار دے دیا, لیکن چاہے حرام اٹھاؤ یا حلال اٹھاؤ, جب منہ کی فضا سے حلق سے نیچے اتر گیا, اب اس کے ساتھ جو قوانین پروردگار نے اس پر نافذ کیے ہوئے ہیں, تکویناً میری طرف توجہ رکھیے گا, تکویناً جو قوانین پروردگار نے ہمارے اور آپ کے اوپر رائج کیے ہوئے ہیں وہ اسی انداز سے ہوتے رہیں گے. اور جو آپ کے اندر نظام چل رہا ہے وہ اسی انداز سے چلتا رہے گا. تو یہ جو اندر نظام ہے یہ وہی تکوینن ہے. یہ جو دل آپ کا دھڑک رہا ہے, کیا آپ کہتے ہیں کہ تم دھڑکو؟
سبحان اللہ.
اچھا ذرا یہ بتائیے کہ صبح سے اب تک کتنی بار سانس لے چکے ہیں؟ ابھی میں نے کہا ہے تو آپ نے سوچا کہ ہاں میں تو سانس بھی لے رہا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, خود بخود ہم سانس لے رہے ہیں. یہ جو آپ سو جاتے ہیں اس وقت کون سانس لیتا ہے؟ کون ہے جو پمپنگ کر رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ. تو یہ وہ نظام ہے کہ جو کہ خود کار ہے, چل رہا ہے, تکوین ہے نا, خدا کا نظام ہے. لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ جو تم فعل انجام دو, اس فعل کو انجام دینے کے لیے جو حول اور قوت چاہیے وہ تو ہم تمہیں دیں گے. یہاں تو تم یقیناً مجبور ہو, لیکن ایک سیکنڈ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حول اور قوت کا استعمال, بہت توجہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی چاہت میں اختیار رکھو. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟
سبحان اللہ.
جو لوگ مجھے بعد میں سنیں گے وہ ریوائنڈ کر کے سنیں اسے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی چاہت میں اختیار رکھو. اب وہ کچھ لوگ ہیں نا, کہتے ہیں بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور جو لکھ دیا, اور تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے. جی نہیں, جو لکھا ہے وہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں راشد احد صاحب, سبق سنا رہا ہوں. جو لکھا ہے وہ نہیں ہوتا. خدا کی قسم میری طرف توجہ مبذول کریں, میں جملہ کہنے والا ہوں. جو لکھا ہے وہ نہیں ہوتا, جو ہونا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر جو لکھا ہے وہی ہونا ہے تو اس پر جبر لازم آتا ہے. پروردگار نے اگر مجھے صلاحیت دی ہے, بہت توجہ, اس نے ہمیں مجبور کر کے صلاحیت نہیں دی ہے, صلاحیت دے کر مجبور کیا ہے. اب یہ اور جملہ خطرناک آ گیا بھائی. اگر مجبور کر کے صلاحیت دے اور صلاحیت دے کے مجبور کرے, دونوں میں فرق ہے نا. مثلاً آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میں نے گاڑی کو ہینڈ بریک لگا دیا, بریکس لگا دی ہر طرف, اور کہا آپ گاڑی چلائیے. آپ کہیں گے کس طرح سے چلا سکتا ہوں, آپ نے تو مجھے چھوڑا ہی نہیں کسی قابل. تو اس نے کیا کیا, اس نے اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا پہلے کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے. اب چونکہ اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم لیفٹ بھی جا سکتے ہو, رائٹ بھی جا سکتے ہو. ایسا ہی ہے, بچے بیٹھے ہیں ان کو اگزامپل دے کے سمجھا دیں. رولر کوسٹر میں بیٹھے ہیں کبھی؟ اس میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ بیٹھ جاتے ہیں, سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوسٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بتلائیے کہ جو کوسٹر چل رہی ہے اس کا اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے, بریکس آپ کے پاس ہیں؟ نہیں ہیں. آپ بیٹھے ہیں اور وہ خود بخود چل رہی ہے. اسی لیے اس کے ٹریک پر کسی قسم کا ٹریفک سائن بھی نہیں ہے. چونکہ نہ اسٹیئرنگ تمہارے پاس ہے نہ بریک تمہارے پاس ہے, تو اب اس کے ٹریک پہ کوئی ٹریفک سائن بھی نہیں ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ اپنی کار میں بیٹھ گئے, اب بریک بھی آپ کے پاس ہے, سٹیرنگ بھی آپ کے پاس ہے, تو چونکہ اب اختیار آپ کے پاس ہے, آپ لیفٹ بھی جا سکتے ہیں, رائٹ بھی جا سکتے ہیں, سگنل توڑ بھی سکتے ہیں, سگنل پہ رک بھی سکتے ہیں, ہم ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں روکیں گے, بتلا دیں گے کہ اس نشان پر رک جانا ہے.
توجہ ہے,
ایسا ہی ہے بھائی, ہم آپ کو ہاتھ پکڑ کر نہیں روکیں گے, لیکن بتلائیں گے ضرور, اور یہ بتلانا خدا پر عقلن واجب ہوگا. عقلن کو ذرا بولڈ اٹیلک انڈر لائن سب کر لیجئے گا, عقلن واجب ہوگا, شرن واجب نہیں ہوگا, اس پہ کوئی حکم کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا, وہ بادشاہ ہے یقیناً, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ عقلاً واجب ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ہمیں اس عالم اسفل میں بھیجا ہے, پیدا کیا ہے احسن تقویم کے لیے, توجہ, میں اور آپ اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں ضرور ہیں, لیکن ابھی اس مقام پر بیٹھے ہوئے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون اشرف ہے کون نہیں ہے, ایسا ہی ہے. نظر دوڑائیے, کسی بلند عمارت پہ کھڑے ہو جائیے گا اور یہاں پر پورے شہر کو دیکھیے گا. ابھی شہر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں, ایمان سے بتائیے کیا ان میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اشرف المخلوقات ہیں؟ اگر یہ سارے کے سارے اشرف المخلوقات ہیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, تو میں اپنے سوال کو بدل دیتا ہوں. یہ جتنے انسان نما مخلوق نظر آ رہی ہے, کیا یہ واقعتاً انسان ہے؟ اگر یہ سارے کے سارے انسان ہیں, تو پروردگار نے سورہ آراف کی 179 نمبر کی آیت کن کے لیے نازل کی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَهُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اسی طرح سے ہم نے ذرعنا, جیسے زراعت کی جاتی نا, اگایا جاتا ہے, ہم نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے گویا ذراعت کی ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کی, کس کے لیے؟ جہنم کے لیے, پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. کتنا غیظ و غضب پوشیدہ ہے اس آیت میں. جوانوں سے اگر خطاب کروں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کلاس روم کے اندر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آ جائے, ایڈمیشن لے, پورا سال ہو جائے, استاد کہے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, پڑھ کر نہ دیں, ہر ٹیسٹ میں فیل, ہر ٹیسٹ میں فیل, یہاں تک کہ جب فائنل ایگزام آ گیا اور اس سے پہلے جب ایگزام لیا پھر فیل ہو گیا, تو استاد چڑھ کر کیا کہے گا؟ میاں ایسا لگتا ہے تم تو فیل ہونے کے لیے ہی آئے تھے. مطلب اس جملے کے اندر جو ہے وہ غیظ اور غضب بھی پوشیدہ ہے, غصہ بھی پوشیدہ ہے, کہ ایسا لگتا ہے تم تو آئے ہی فیل ہونے کے لیے تھے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے گویا انہیں اگایا ہی جہنم کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے قلوب ہیں اس سے تفکر نہیں کرتے, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. جو قلوب سے تفکر نہ کرے, جو آنکھ سے نہ دیکھے, جو کانوں سے نہ سنے, تو پھر وہ کیا ہے؟ اب شکل ظاہراً انسان جیسی ہو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام, وہ جانور ہیں, بل ہم ادل. اگر یہ آیت اولئک کالانعام پہ رک جاتی نا, خدا کی قسم جانوروں کی حق تلفی ہوتی, جانوروں کے حقوق کا تعین. جانور کہہ سکتا تھا پروردگار میرے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں جو تو گنوا رہا ہے, نہ میرے پاس تفکر کرنے کی صلاحیت ہے, نہ میرے پاس بصیرت ہے, نہ بصارت ہے, میں وہ چیز نہیں سن سکتا اس انداز سے جیسے یہ سن سکتا ہے, تو چنانچہ کہ میرے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ جانور کے برابر نہیں ہے. آیت آگے بڑھ گئی, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بدتر. اور اگر توجہات مبذول ہیں تو میں فارمولا دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی انسان کو جانور کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے نا, تو وہاں پر جانور کا حقوق کا تعین کیا گیا ہے, تحفظ کیا گیا ہے, اور اگلی ہی آیت کے اندر جانور کو سیکیور کر لیا ہے. سورہ جمعہ میں آ جائیے, ابھی جمعہ گزرا نا, کیا سنا تھا, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, کہ ان کی مثال کن کی, علماء یہود سے مخاطب ہے, ایسی ہے کہ جنہوں نے, خدا کی قسم کیا خطابت, اس میں قرآن کا لہجہ دیکھیے, جنہوں نے حملوا التوراة ثم لم يحملوها, گویا اب میں بالکل ہی اس انداز سے ترجمہ کروں جیسا کہ لہجہ ہے, کہتے ہیں کہ جنہوں نے تورات کو لیا مگر تورات سے کچھ نہ لیا. تورات کو لیا, تورات سے کچھ نہ لیا. اور علماء فرماتے ہیں, میں نے علماء سے سنا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق اگرچہ علماء یہود پر ہے, لیکن جو آیت کے اندر جوہر ہے, جو ایسنس ہے, وہ مسلمانوں پر بھی پلٹتا ہے کہ اگر کوئی یوں سوچے اور یہ آیت کو اس انداز سے دیکھے کہ مثل الذین حمل القرآن ثم لم يحملوها, تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے, کیا, كمثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں ناگدی ہوں. اچھا اب گدھا تو پریشان ہو جائے گا کہ پروردگار, میرے جملے کو سنیے گا, پروردگار کہاں میں جانور اور کہاں یہ. اب میں ایک جملہ اور آگے بڑھاتا ہوں, کہاں میں متیع جانور اور کہاں یہ غیر ذمہ دار انسان. میں نے غیر ذمہ دار کا اضافہ کر دیا. گدھا چونکہ پروردگار کی ولایت میں ہے, جو اس کا وظیفہ ہے وہ انجام دے رہا ہے, اس سے ڈی ٹریک نہیں ہوا. یہ جو انسان نما شخص ہے, انسان ہی نہیں ہے, اس کے پاس جو صلاحیت ہے اسے کہاں ہونا چاہیے تھا اور مجھ سے بھی پست چلا گیا ہے. پروردگار نے آیت کو آگے کنٹینیو کیا, بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کہ رکو, صرف گدھا نہیں بلکہ ایسی مثال ہے کہ جنہوں نے گویا ہماری آیات کو جھٹلا دیا. کس کیٹیگری میں لے گیا قرآن؟ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس انداز سے, کہ پروردگار ہمیں پیدا تو یہاں کیا ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ اپنے کمال کو کسب کرتے کرتے اور اس مقام پر پہنچیں گے جہاں کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے, جسے احسن تقویم کا نام دیا. درود پڑھیں محمد والے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہی نہیں معلوم کہ پروردگار ہمیں دیکھنا کہاں چاہتا ہے. پروردگار نے ہمارے لیے وہ مقام کا تعین کیا ہے جس کا ادراک ہی مجھے نہیں ہے. اسی لیے میں پروردگار سے جب کچھ مانگتا ہوں تو ٹافی اور چاکلیٹ سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں, بس ثواب اور ثواب اور ثواب ہی میں پھنس کر رہ جاتا ہوں, لیکن اس ثواب کے پیچھے جو مقصد چھپا ہے اس تک نظر نہیں جا رہی. عزیزو, ایک ٹرمینالوجی آپ کو بیان کر رہا ہوں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لطف ہے پروردگار کا. لطف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل کہ جسے پروردگار بندوں کی طرف نسبت دے کر انجام دے, لطف ہے. اس سے چھوٹی ڈیفینیشن ممکن نہیں. ہر وہ فعل کہ جو پروردگار مخلوق کی طرف, میں بندے ہٹا رہا ہوں لفظ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کافر کے اوپر بھی انعام کرتا ہے. ہر وہ فعل کہ جو مخلوق کی طرف نسبت دے کر انجام دیا جائے, لطف پروردگار ہے. اس لیے کہ پروردگار غنی ہے, پروردگار صمد ہے, اسے کچھ نہیں چاہیے. پوری مخلوقات مل کر خدا کی تکذیب کر دیں, اس کا مقام گھٹنے والا نہیں ہے. اگر سب مل کر اس کی توصیف شروع کر دیں, اس کا مقام بڑھنے والا نہیں. کیوں؟ اس کی ذات بسیط ہے. ایک مشکل جملہ کہوں جو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور میں کہی اسی لیے رہا ہوں, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم.
اللہ
تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم. خدا کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ خود کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا. مشکل جملہ ہے، لکھ لیجئے گا اور اپنے کمرے کی دیوار پہ لگا لیجئے گا اور روز آتے جاتے دیکھیے گا کہ یہ کیا ہے. ایک اور جملہ کہوں، یہ خطرناک بات نہیں ہے، یہ بہت سیدھی سی بات ہے. فائدہ نہیں پہنچا سکتا یعنی کہ کیا بھائی؟ مجھے جو فائدہ ہوتا ہے، مثلاً اگر آپ مجھ سے کہیں کہ قبلہ یہ جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس، جو آپ کی بچت ہے، اس کو فلاں جگہ انویسٹ کر دیجئے، چھ مہینے کے بعد اچھا خاصا آپ کو فائدہ ہوگا، تو یہ بتائیے کہ اس فائدے کو لینے کے لیے میرے دل میں احتیاج ہے یا نہیں ہے، خواہش ہے یا نہیں ہے؟ کچھ تو ہے جو چھ مہینے پہلے میرے پاس نہیں ہے، چھ مہینے کے بعد ہو جائے گا. تو میں وہ جو مجھے ملے گا، میں اس کا محتاج ہوا یا نہیں ہوا؟ اب مجھے بتاؤ پروردگار کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ارے وہ فائدہ دینے والا ہے، وہ ان مخلوقات کو خلق فرماتا ہے کہ جس سے دوسری مخلوقات فائدہ لیتی ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. اسی انداز سے چھٹے امام فرماتے ہیں، حمد ہے اس خدا کی کہ جو اپنی عزت سے پہلے تھا. اب یہ جملہ بھی سوچیے، توحید شناس بنیے. عزت سے پہلے تھا کیا مطلب؟ عزت سے پہلے تھا، عزت کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی کا مقام، جب جتنی بھی معرفت ہو جائے، جیسے جیسے معرفت ہوتی جائے گی ویسے ویسے ادراک بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے اس کی شخصیت جو ہے بلند ہوتی جائے گی. اس چیز کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں عزت کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ آپ بلند ہیں. کیوں بلند ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہ ادراک ہوا ہے کہ یقیناً یہ کمال ہے آپ میں، یہ کمال ہے. جب کچھ نہ تھا تو یہ ادراک کرنے والا کون تھا؟ جب بجز اس کے کچھ نہ تھا تو یہ ادراک کرنے والا کون تھا؟ یقیناً عزت کی جاتی ہے جب وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ تھا نہیں تو عزت کرنے والا کون تھا؟ تو چنانچہ اس نے مخلوق کو خلق کیا، تو جو اول مخلوق ہے اس نے جب پروردگار کی اس، اب میں تجلی کا لفظ نہیں کہوں گا، اشراق کہوں گا، جب اس نے اس اشراق کو دیکھا تو کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو. خدا معلوم کہ اس ہو کو کہاں جا کر توڑا ہوگا اس اول مخلوق نے جب اس کا ادراک کیا ہوگا. اب جو توصیف شروع ہوئی، اب جو تسبیح شروع ہوئی، یقیناً مخلوقات کے لیے وہ پہچانا گیا. درود پڑے محمد والے محمد پر،
والے محمد.
اور روایت عرض کروں کہ یہاں پر جب کسی نے پوچھ لیا امام معصوم سے کہ جبرائیل افضل ہیں یا میں، سوال تو بدو کا سوال ہے تو ایسا ہی ہوگا کہ رسول اللہ افضل ہیں جبرائیل افضل ہیں، کون افضل ہے؟ تو جواب کس انداز سے دیا کہ جبرائیل جب ملائکہ کو خلق کیا اور جبرائیل کو خلق کیا اور اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو جبرائیل نے بس اتنا بتایا تھا کہ میں ہوں، تو ہے، بس اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. ایک بات. دوسری روایت کہ جب نظر اٹھا کر ملا لالا کی طرف دیکھا تو کچھ انوار کو تسبیح کرتے ہوئے پایا. اب پہلے تو انوار کو دیکھا، اب یہ سمجھنے لگے کہ گویا انہوں نے ہی مجھے، تو ابھی یہ انہوں نے سوچا ہے، تسبیح ان کی شروع نہیں کی ہے، یہاں سوچا ہے کہ گویا یہی ہیں، تو انہوں نے اپنی تسبیح کو بلند کیا اور ملک نے، ملائکہ نے ان کی تسبیح کو سنا تو سمجھ آیا کہ کوئی ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے. بی بی زہرا سے بھی یہ روایت موجود ہے، درود پڑے محمد والے محمد پر. تو پروردگار عالم نے ان ہادیان برحق کو اس انداز سے خلق فرمایا. بس بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، میں بھی موضوع پہ آؤں. چنانچہ انہوں نے پروردگار عالم کے قانون کو زمین تک پہنچایا، اس کی تشریف فرمائی. اور یہی کارہائے انبیاء ہوا کرتا ہے، کارہائے ہادیان ہوا کرتا ہے۔ عزیزو، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا اور تمام کے تمام انبیاء کو بھیج دیا، یہاں تک کہ بات خاتم پر آ گئی اور خاتم غدیر کے میدان میں آ گئے اور غدیر کے میدان سے ایک رہبر مل گیا، یہاں تک کی بات ہو گئی۔ لیکن انبیاء کا جو وے آف ورکنگ ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ تھوڑا ملاحظہ کیجئے۔ انبیاء علیہم السلام، یعنی کہ جب پیغمبر کو مبعوث برسالت فرمایا، مجھے بتلائیے کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ پیغمبر کو جب مبعوث برسالت فرما دیا، اب پیغمبر ہر ایک کے گھر جا رہے ہوں اور ہر انسان کو بٹھا کر اس کو درس اخلاق دے رہے ہوں، ہر ایک کو فردن 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 ساری باتیں بتا رہے ہوں، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، کیا ایسا ہوا ہے؟ ہاں، انبیاء کا جو کارہائے نمایاں ہے، ان کا فوکس کہاں؟ دیکھو، کوئی آ گیا سوال کرنے بتا دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ان کا جو جسے کہتے ہیں فارمیٹ کیا تھا، فارمیٹ کیا تھا ان کا، جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ جو نبی بھی آیا اس نے قوم کو مخاطب کیا، اور قوم کو مخاطب کرنے کے بعد اس نے اصول بیان کیے، پھر اس کی تشریح کرنا شروع کی، اور کیا چاہا اس سے کہ دیکھو جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ وہ اصول ہیں جو پروردگار نے مجھے دیے ہیں، اور اس کو اس انداز سے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے۔ یعنی کہ کیا چاہ رہے ہیں؟ چاہ یہ رہے ہیں کہ معاشرہ ان اصولوں تک رسائی لے، ان کی تشریح سنے اور اس کو امپلیمنٹ کرے، یعنی کہ یہ معاشرہ سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس معاشرہ سازی کرنے کے بعد جب ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پا جائے، اب اس معاشرے میں رہنے والے اس مستحکم فضا کے ذریعے سے اپنے کمال کو کسب کریں۔ یہ انداز ہوا کرتا ہے انبیاء کی ہدایت کرنے کا، اور یہی انداز اپنایا اوصیاء نے، یعنی کہ جو ائمہ اقطہار کو روشناس کرایا، انہوں نے بھی ہاتھ پکڑ کر اس انداز سے نہیں کیا۔ کیا کہا؟ یہاں پر خطبے دیے، یہاں پر لوگوں کو تیار کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یقیناً معاشرہ سازی کرنی ہے، تو معاشرہ سازی کرنے کے لیے معجزے سے کام نہیں چلے گا، تبلیغ کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہت توجہ، کل تشریح کروں گا، آج صرف اس بات کو چھیڑ رہا ہوں۔ وہ معجزہ سنا ہے نا مولا علی کا، کہ کسی نے 40 جگہ پر بلا لیا تھا ایک ہی وقت میں، اور مولا پہنچ بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک وقت میں 40 جگہ پہنچ گئے، بہرحال کتابوں میں کچھ جگہوں پہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کی روایت کی صحت پہ بحث نہیں کر رہے کہ صحیح تھا غلط تھا، لیکن علی کے لیے یہ کوئی ناممکن شے نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے یہ آپ کی فضیلت ہے، میں کہوں گا ارے اس سے کہیں درجہ نیچے آصف بن برخیہ یہ کام کر چکے ہیں، کہ میں وہ لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں، قبل ان یرتد طرف، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں میں لے آؤں گا، اور یہ آ گیا پلک جھپکانے سے پہلے، نہ کہ پلک جھپکانے کی مدت میں لاؤں گا، پلک جھپکانے سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے وہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سلیمان کے وصی ہیں جن کو من الکتاب کا علم ہے، تو جو عندہ علم الکتاب ہوگا اس کا علم کیا ہوگا؟ بہت توجہ کسی دین کی پیروی کی ہے یا کسی اور شے کی پیروی کی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کا مطلب کہ کچھ اور ادیان بھی ہیں جو دین اسلام کے علاوہ ہیں۔ بہت توجہ، یہ میں نے ایک اور نقطہ دے دیا، ادیان کئی ہیں۔ تو آپ کہیں گے جی نہیں، وہ تو آیت تو ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے۔ تو یہی تو بتلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک تو دین بس اسلام ہے، یہ مخلوق ہے جو اپنے لیے مختلف دین بنا لیتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو بھی ارشاد ہوا تھا کہ حکم ہوا تھا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور وہ جو میرے لیے میرا دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ وہ وہی ہے جو اسلام ہے، لیکن تم ہو جنہوں نے اسلام کے مقابلے پہ دین بنا لیے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ وہو یدبر الامر، وہی مدبر ہے امور کا، اس لیے یہ ولایت امر بھی پروردگار کو حاصل ہے۔ اب وہ اس ولایت کے اندر, یہ تمام کی تمام ولایتیں پروردگار کو حاصل ہیں, لیکن چونکہ اس نے ایک نظام تخلیق دیا ہے اور اس نظام کے تحت یہ اس کا لطف ہے کہ کچھ ولایتوں میں اس نے مخلوق کو بھی شامل کر لیا ہے. یہ وہ ولایت تشریعی اور کچھ مقامات پہ ولایت تکوینی بھی, کہ اگر اشارہ کیا تو چاند و ٹکڑے ہو گیا, یہ کون پر تصرف نہیں تو اور کیا ہے, یہ کون پر تصرف نہیں تو کیا ہے. پیغمبر نے اشارہ کیا ہے چاند ٹوٹ گیا ہے, یا پیغمبر نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے کہ پروردگار چاند کو توڑ دے, ایسا تو نہیں ہوا تھا. موسیٰ نے دعا کی تھی پروردگار راستہ بنا دے, موسیٰ نے اتنا کہا تھا کہ ڈرو نہیں میرا رب جو ہے وہ مجھے راستہ دکھا دے گا, تو راستہ کیسے دکھایا؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہی تو راستہ ہے. موسیٰ کو کیا دکھایا؟ موسیٰ سے یہ کہا کہ سٹ بیک اینڈ ریلیکس, ابھی میں راستہ بنا دیتا ہوں چلے جانا. موسیٰ سے یہی کہا کہ اگر تم نے خدا پر توکل کر لیا ہے تو راستہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ ہے موسیٰ کا توکل, یہ ہے مقام موسوی, کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی مار دو. تو اب موسیٰ نے عصا مارا, راستہ بن گیا. اللہ پر توکل کرنے کے بعد جو تمہاری صلاحیت, اسی کو توکل کہتے ہیں, کہ یہ عصا مارنا میرا کام ہے, راستہ بنانا تیرا کام. بہت یہ غلط اصطلاحات ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی ہیں کہ توکل کا مطلب یہ کہ اللہ توکل, اللہ ہے نا کرنے والا. جی نہیں, توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے. وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں, موسیٰ کے ہاتھ میں تنکا تو نہیں ایسا تھا, لیکن بہرحال سہارا بنا یا نہیں بنا. تو یہ بتائیے یہ فعل کس نے انجام دیا؟ موسیٰ نے انجام دیا, فعل موسوی ہے. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں, کہ اذن خدا سے فعل پیغمبر. فعل پیغمبر کا ہے, ورنہ تو کمال کیا ہے, میں اگر عصا ماروں تو کیا راستہ بن جائے گا؟ عصا مارنے کے لیے بھی کیلیبر ہونا چاہیے, اس جگہ تو پہنچو پھر پروردگار عالم یقیناً راستہ بھی بنا دے گا. تو چنانچہ عرض کر رہا تھا کہ اسباب, ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے, بلکہ اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد اب پروردگار کی طرف نگاہ کرنا توکل ہے. اگر اونٹ کو باندھنا ہے اور پاس کچھ بھی نہیں ہے تو فقط ایک دھاگے سے باندھ دو اور پھر توکل کرو. دھاگے سے اونٹ باندھ لینا ہی توکل ہے. گرو پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو, اس کے بعد پھر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کام تم کر رہے ہو یا یہ ہماری ہی حول اور قوت سے کر رہے ہو. لیکن پروردگار چاہتا یہی ہے کہ وہ کرے. پروردگار نے مریم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اس تنے کو ہلاؤ, سوکھا ہے تو کیا ہوا, کوشش تم کرو پھل ہم دیں گے. اس ہر جگہ توکل یہی ہے, اور کیا توکل ہے, اس کو ہلاؤ پھل ہم دیں گے. تو سوکھے دیکھنا ہے, سوکھا درخت ہے, ارے یہ پھل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, تمہارا کام ہلا دینا ہے, پھل دینا ہمارا کام. تو چنانچہ یہ تحریک, میں اسلام چاہتا ہے کہ آپ متحرک رہیں, تحریک رہے آپ میں. چنانچہ یہ جو ولایتیں آپ نے, میں نے آپ کو سامنے, یہ ولایت امر, یہ ولایت تدبیر پروردگار عالم نے اب اس زمین میں اس قانون کو نافذ کرنا ہے. اب کس کے ذریعے سے نافذ کرے گا؟ یقیناً بہت سارے قوانین ہیں, امپلیمنٹیشن ہے, یہاں پر کوئی حاکم ہونا چاہیے سامنے جو مظلوم سے باقاعدہ اس کے حق کو, ظالم سے حق کو چھینے اور مظلوم کو دے دے. یہ کام کرنے کے لیے پروردگار تو سامنے نہیں ہوگا, یقیناً نظام چلانا ہے. ایسا ہی ہے آپ کے یہاں, خدا نہ خواستہ کوئی چوری ہو جائے اور آپ تھانے پہنچیں اور کہیں کہ جناب وزیر اعظم کو بلاؤ, مجھے FIR کٹوانی ہے.
تو وہ کیا کہے گا کہ میاں ایف آئی آر تو یہی کاٹیں گے؟ کہا نہیں میں تم کو جانتا نہیں ہوں، میرا تو ڈائریکٹ تعلق ہے اور وہ یہاں آئے اور میری ایف آئی آر کاٹیں، تو جواب کیا ہوگا ان کا؟ ارے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ صدمہ ہوا ہے، آپ پہلے وہ کہیں گے جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا انہی نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ کام بھی اس نظام کے تحت ہوگا، تو یقیناً اگر آپ کو کوئی فیض پہنچانا ہے تو یقیناً پروردگار مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب قرار دیا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کو کچھ مل رہا ہے۔ اسی لیے کل جمعے کے خطبے میں سن لیجئے گا کیا کہا جائے گا جب سرکار حجت کا نام آئے گا، کہ آپ تو وہی ہیں کہ جن کے ذریعے یہ زمین و آسمان جن کے سبب قائم و دائم ہے۔ تو وجود امام سے یقیناً کی کائنات اپنی جگہ قائم ہے، اگر امام زمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً اس دنیا کی اور کائنات کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو آپ کا وجود مقدس فیض پہنچانے کا ذریعہ قرار پا رہا ہے۔ اس معاملے میں یقیناً زمین سے اجناس اگ رہی ہیں، میں کھا رہا ہوں، تو زمین اجناس کیوں اگا رہی ہے؟ کوئی دلیل ہے زمین پر؟ حجت خدا موجود ہے، اس لیے زمین خزانہ بھی اگل رہی ہے۔ لیکن ذرا ایک خیال رکھنا، یہ وہ خزانہ ہے جو اگل تو رہی ہے، اس سے تمہارے بہت سے بہت ظاہر کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے فائدے ہیں اے حضرت انسان کہ جو کہ تجھے مل سکتے ہیں اس وقت کہ اگر یہ حجت خدا غیب سے نکل کے تیرے سامنے آ جائے، تو جب یہ تیرے درمیان ہوگا اب ہم حکم دیں گے اس زمین کو بھی آسمان کو بھی کہ وہ اپنے خزانے کھول دے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ زمین اور آسمان کے وہ خزانے کون سے ہیں جو کھل جائیں گے؟ یہ وہی خزانے ہیں کہ جو تجھے فقط زمین کے راستے نہیں بتائیں گے، آسمان کے راستے بھی بتلا دیں گے۔ لیکن یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ آسمان کے راستوں سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ جناب سورج اور زمین کے درمیان کا راستہ کتنا ہے اور مریخ پہ جانا ہو تو ٹریک کون سا لیا جائے گا۔ یہ والے یہ آسمان کے راستے بھی علی مرتضیٰ کے لیے بہت چھوٹے راستے ہیں۔ جو علی کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ مجھ سے آسمان کے راستے پوچھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو ستاروں کا علم تھا اور ان کو فنا کا علم تھا اور ان کو یہ تمام۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ مولا متقیان کہہ رہے ہیں مجھ سے زمین کے راستوں کی بجائے آسمان کے راستے پوچھو، میں بہتر جانتا ہوں۔ یعنی آسمان کے راستے کیا؟ آپ جب ادیان کی بائیفرکیشن کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کچھ زمینی ادیان ہیں کچھ آسمانی ادیان ہیں؟ یعنی کہ کیا آسمانی احکامات ہیں؟ یعنی کہ وہ مینیفیسٹ، وہ آئین اور وہ قوانین جو کہ آسمان سے تمہیں ملے ہیں، پروردگار عالم کے ان راستوں کے بارے میں علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان قوانین تک تمہیں دقت کرنی ہے اور ان کے مفاہیم سمجھنے ہیں تو کسی غیر کے پاس جواب نہیں ہے، مجھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جواب ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، پروردگار عالم نے یہ قوانین کو نافذ کرنا ہے تو پھر یقیناً کچھ اسباب بھی مہیا کرے گا، تو اس نے ہادیان کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ انسان تو بعد میں آیا، یعنی کہ ہمارے نسل انسانی تو بعد میں شروع ہوئی، جو پہلا انسان زمین پہ اتارا اسے ہادی بنا کر اتارا۔ پہلا شخص، پہلا آدم جو زمین پہ آیا وہ خود نبی ہے، ہادی ہے۔ اس کے بعد پھر مخلوق کا سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ یہ مخلوق کا سلسلہ اور ہادیان کا سلسلہ ہوتے ہوتے ہمیں غدیر کے میدان تک لے آیا، اور اب غدیر کے میدان سے امت کو ایک ایسا ہادی ملا کہ جو غدیر سے لے کر کے قیامت تک کو لے کر جانا ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ پروردگار عالم نے اس زمین کو ایک لہجے کے لیے بھی اپنے قانون سے خالی نہیں چھوڑا ہے، تو وہ قانون جو آدم سے چلا تھا فاطم تک آیا ہے، اور خادم سے غدیر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک اور رہبر کو. یہ یہاں 10 ہجری اور وہ 18 ذی الحج سے لے کر کے اب قیامت تک اس قانون کو لے کر جانا ہے. یعنی کہ اب چاہے وہ 10 ہجری ہو, 11 ہجری ہو, 255 ہجری ہو یا 1441 ہجری ہو, کوئی لحظہ بھی قانون الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پروردگار نے یقیناً اسباب فراہم کیے ہادیان کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے ان قوانین کو زمین پر نافذ کروایا. یہاں سے میں آپ کو ایک ایسی شاہراہ پر لے آیا ہوں جہاں سے 2-3 راستے نکل رہے ہیں, لیکن آج کی مجلس میں ان راستوں پر نہیں جاؤں گا, آئندہ آنے والی مجالس میں ان کا تذکرہ کروں گا, لیکن یہاں پر آپ کو روکوں گا. پروردگار نے سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 26, اب کیا پروردگار عالم کا جو کلام ہے نا وہ واقعی پروردگار کا کلام ہے نا, معجزہ ہے. قرآن کی صورتوں میں معجزے نظر آتے ہیں ہمیں, خود ان کے ناموں میں معجزے ہیں. یہ جس صورت کا میں بیان کر رہا ہوں الحدید, ایک اور جگہ بیان کیا تھا, اگر حرف عبدت کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں 57 بنتا ہے. الف لام خے دال یہ دال, سورہ نمبر 57 الحدید, کیا معجزہ ہے. ال ہٹا دیجئے, اب کیا بچا حدید. حدید کو کیلکولیٹ کیجئے, ہے دال یہ دال 26 بنتا ہے 26. پیریوڈک ٹیبل میں جائیے, آئرن کا ایٹامک نمبر دیکھ لیجئے 26. یہ دنگ ہو جائے انسان. میتھمیٹیشن دیکھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے, سمجھ نہیں آ رہا. کیمسٹ دیکھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ 26 حدید ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. اب اسی الحدید کی 26ویں آیت ہے. اب یہ اتنا بیلنس کلام ہے نا, تو آیت میں بھی کہیں بیلنس نظر آ رہا ہوگا یقیناً. یعنی پروردگار بیلنس بیلنس اور بیلنس کی بات کر رہا ہے. تو آیت موجود ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, بس ہم نے بھیجا ہے تمام رسولوں کو بالبینات, روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کو کتاب اور میزان دے کر بھیجا ہے. کس لیے؟ اب یہاں پر علت بیان ہو رہی ہے, بیلنس کو سمجھ میں آئے گا. تو کہتا ہے پروردگار کہ ہم نے انہیں اس لیے بھیجا ہے, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کر سکیں. تو اب انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکیں, تاکہ لوگوں کے درمیان پروردگار کا قانون رائج کر سکیں, اور جو شے ان کا حق ہے وہ انہیں دے دی جائے. آپ کا میرا حق کیا ہے؟ پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے تاکہ میں اپنے کمال کو کسب کر سکوں. میرے وجود کا حق ہے کہ مجھے وہ راستہ بھی دکھایا جائے اور مجھے وہ ہدایات بھی دی جائیں کہ جس کے ذریعے سے میں, اگر میں پیدا وہاں کے لیے ہوا ہوں تو پھر میں اپنا یہ کمال وہاں تک لے کے جا سکوں. یہ پروردگار عالم کا لطف ہے, اور یہ پروردگار عالم کا امتحان بھی ہے کہ اس نے مجھے پیدا تو اس عالم اسفل میں کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اسی عالم اسفل میں ہی ختم ہو جاؤں. وہ چاہتا یہ ہے کہ اے انسان, میں نے تجھے احسن تقویم خلق کیا ہے, لیکن رکھا فی الحال تجھے اس عالم اسفل میں ہے. یہ جو احسن تقویم تک کا سفر ہے یہ تجھے طے کرنا ہے. ہم تجھے اس کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تجھے بھی گمان نہیں ہے کہ پروردگار تجھے دیکھنا کہاں چاہتا ہے. ہم تجھے وہ کمال دینا چاہتے ہیں, اور وہ کمال تجھے کب ملے گا؟ جب ان ہادیان کی پیروی کی جائے گی, ہر ہر لحظہ ان کے قول اور فعل کی تعزیت کی جائے گی, تشریح کی جائے گی, تب تجھے وہ کمال ملے گا. بہت توجہ, میں نے کیا نقطہ دیا کہ اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے تقویم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تدریس از ناٹ اوور یٹ, ابھی معاملہ چل رہا ہے. ابھی تو آپ اپنے اس قسم کو اپنے فیض کو اس قصب فیض کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بلد ہو رہے ہیں. تو چنانچہ فلسفہ بعثت انبیاء ہی یہی قرار پایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اِنِ عَبْدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بہت توجہ, کہ ہم نے تو ان انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے, طاغوت سے اجتناب کرے. یعنی دو ولایتیں نظر آ گئیں, اللہ کی عبادت کریں گے, طاغوت سے اجتناب کریں گے. اب جب اللہ کی عبادت کریں گے, طاغوت سے اجتناب کریں گے, تو یہ بات کہیں اور بھی کھول کر بیان کی ہے؟ کہا کیوں نہیں, تم نے آیت الکرسی کے آخری ٹکڑے میں نہیں کہا کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم یخرجونهم من النور الى النور اولئک اصحاب ہم فیہا خالدون. ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی کہ دو ولایتوں کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ اللہ تو ولی ہے ان کا, کہ کن کا, جو کہ ایمان لائے ہیں. یعنی کہ ہر ایمان والے کا ولی کون ہے, یعنی کہ ولایت اس کی, ہر ایمان والے کا ولی کون ہے, اللہ ہے. اور وہ کر کیا رہا ہے, وہ انہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر آ رہا ہے. اور جنہوں نے کفر, جنہوں نے کفر کیا, وہ کیا کر رہے,
وزیر بنا دے. اب ان کو کون سا عہدہ ملا, وزارت. تین عہدے ہارون کو ملے, نبوت, خلافت, وزارت. اب پروردگار عالم کے نمائندے حق نے یہ کہا, تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کہ بس نبوت کا عہدہ نکال لینا, وزارت اور خلافت بھی نہیں تمہارے حصے میں.
بہت درود پڑھے محمد والے محمد کا.
پیغمبر نے جس عہدے کا انکار کیا ہے وہ نبوت کا عہدہ ہے. ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں, ختم نبوت پر ضرور ایمان رکھنا, لیکن ذرا یہ دیکھ لینا کہ خلافت اور وزارت ختم نہیں ہوئی ہے. اب ڈھونڈو غدیر کے میدان میں خلافت اور وزارت گئی کہاں ہے. درود پر محمد والے محمد پر.
تو چنانچہ اب ڈھونڈو کہ یہ خلافت اور وزارت گئی کہاں ہے. لا نبی بعدی کا جو بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً اسی لیے لا نبی بعدی کہہ کر بیان کیا گیا ہے عزیزو. لیکن میرے پاس وقت تمام ہو گیا, ایک اور حدیث تھی وہ انشاءاللہ تعالی. ابھی کتنا وقت ہے میرے پاس؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. چلے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ وقت ہے تو یہ بھی بیان کر دیتا ہوں. بہت توجہ, ایک اور حدیث, اور اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کے اسناد بھی اگر آپ کو گنوا دوں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائیں. مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے, سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے, اور یہ روایت بالکل ایسے ہی لکھی ہے. مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ کوئی 11-12 سال پہلے کی بات ہو گئی ہے غالباً, اب تو مصر میں جو ادارہ دار التقریب بین المذاہب الاسلامیہ ہے وہاں سے ایک مجلہ سایہ ہوا تھا. اس مجلے کا عنوان شروع میں ٹائٹل وہ یہی حدیث تھی جو ابھی پڑھنے والا ہوں, حدیث ثقلین. اور اس حدیث ثقلین کے جو الفاظ تھے وہ وہی ہیں جو میں نے منابع بیان کیا ہے. اس میں کیا لکھا, انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا ابدا وانہما لن یبتا
کرے گا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اور اہل بیت ہیں. ما ان تمسک تم بہما، جب تک تو تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی بھٹکو گے نہیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں. یعنی پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، بہت توجہ، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. گویا یہ ہوں گے تو تمہارے درمیان، لیکن اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، یہ گراں قدر اشیاء ہیں. تم اپنی قدر بنانا چاہو گے تو وہ فارمولا دے رہا ہوں، ما ان تمسک تم بہما، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے تمہاری بھی قدر قائم رہے گی. چنانچہ اگر تم اپنی قدر کھو دو گے، کس انداز سے، ان سے در، ان کے در کو چھوڑ کر، تیری عرض پاک سے جائے گا جو منہ موڑ کر، کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر. تو چنانچہ اگر کوئی آپ کے در کو چھوڑ کر جائے گا کعبے میں پناہ لے رہے، پروردگار عالم کسی ابابیل کو نہیں بھیجے گا. وہ اب رہا آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے، ابابیل آ گئی کعبے کو بچا لیا، لیکن پھر ایک اور شخص نے کعبے میں پناہ لی. کعبہ گرانے والا بھی مسلمان ہے، کعبے میں پناہ لینے والا بھی مسلمان ہے. یہاں سے منجنیق سے حملہ ہوا، پروردگار نے کعبے کو نہیں بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ کعبے میں ایک غیر ذمہ دار شخص نے پناہ لی ہوئی ہے. وہ جو کل بت رکھے ہوئے تھے، اس وقت بھی پروردگار نے کسی کہنے والے کی زبان پر کہ یہ گھر جس کا ہے وہ جانے اور گھر جانے، پروردگار نے ابابیل بھیج دی. لیکن آج جو آپ کو منہ موڑ کر گیا ہے، پروردگار نے کعبے کا گرنا گوارا کیا، لیکن اہل بیت کے گھر سے دور جانے والے کو بچایا نہیں. اور کیا کہنے اس حارث بن نعمان فہری کا، کہ جب اس نے غدیر کے میدان کے بعد ادھر شک ظاہر کیا، تو پروردگار نے جب اس نے عذاب مانگا، تو وہ کنکر لانے والی ابابیل کہ جو کل دشمن کعبہ کے لیے کنکریاں لائی تھی، آج مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی وہی کنکر لایا.
درود محمد والے محمد کا.
سناچے یہ ہے مقام، حدیث ثقلین بیان کی عزیزو، صرف ایک جگہ یا ہارڈلی ایک سے دو جگہ کے اوپر ترجمہ کچھ اس انداز سے ہے کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. بہت توجہ. اچھا، چونکہ ہمارا اسلوب جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ریسرچ کے انداز سے ہے، یقیناً ایک محنت کی ہے، تو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں. جوانوں کو ایک جملہ دے رہا ہوں، جو لوگ مجھے جہاں جہاں سن رہے ہیں ایک اصول جان لیجئے، تحقیق کو تحقیق سے رد کیا جا سکتا ہے، تنقید سے رد نہیں کیا جا سکتا. یہ گولڈن لفظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تحقیق کو تحقیق سے رد کر سکتے ہیں، تنقید سے رد نہیں کر سکتے. تو اگر میری ان جملوں کو رد کرنا ہے تو تحقیق پیش کیجئے گا، تنقید نہ کیجئے گا. سنتی کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن اپنے سیاق و سباق کے ساتھ. یہ بتلائیے کہ پیغمبر نے کتاب کو میرے سامنے چھوڑ دیا ہے، سنت کو کس انداز سے چھوڑا ہے. ایک صاحب سے یہ کلمات ہوئے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے جواب دیا، صراط مستقیم پروگرام کرتے تھے، اب نام لینے کا ضرورت، یہ بہت پرانی بات ہے، مطلب کوئی 12-13-15 سال پہلے کی بات ہو، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی. تو کہا کہ جناب پہچان گئے کون لوگ،
تو کہا کہ نہیں اس طرح سے چھوڑا ہے کہ پیغمبر نے تربیت فرمائی تھی, بہت سارے افراد کی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی تو اپنی سنت کو ان میں چھوڑ دیا. تو ہم نے سوال کیا کہ ہم نے کہا پھر تو صحابہ کرام بالکل رسول اللہ جیسے ہو گئے ہوں گے, طریقے کو چھوڑ دیا ان میں, سنت کو چھوڑ دیا, مطلب آپ کی سنت کاپی پیسٹ ہو گئی ہے. کہا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ رسول خدا تھے یا صاحب تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے پھر آگے تابعین کو تعلیم دی. تابعین تابعی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تعلیم دی کس کو؟ تابعین کو. اچھا تابعین تو پھر صحابہ جیسے ہو گئے؟ کہا نہیں, صحابہ نے بلا فصل رسول اللہ سے تعلیم لی ہے, انہوں نے صحابہ سے تعلیم لی ہے تو ایک درجہ نیچے ہیں. اور جو حدیث کی کتابوں میں کیٹاگرائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی اسی انداز سے ہوتا ہے نا کہ کتنے اصحاب ہیں, کتنے تابعین ہیں, کتنے. اچھا پھر کیا ہوا, سنت کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تبا تابعین کی تربیت فرمائی. انہوں نے کہا اب تبا تابعین تو تابعین جیسے ہو گئے ہوں گے. کہا کیسے ممکن ہے, انہوں نے صحابہ سے تعلیم لی تھی, انہوں نے تابعین سے تعلیم لی ہے, تو یقیناً ایک درجہ اور نیچے آ گئے. یعنی کہ رسول اللہ سے صحابہ تک آئے, صحابہ سے تابعین پر آئے, تابعین سے تبا تابعین پر آئے. میں نے کہا اچھا آپ کہاں گئے؟ کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی ہے نہیں, سب سلف صالحین ہیں, مطلب آخر میں مجھ جیسے بچ گئے. تو یہ بتلائیے جو سنت چھوڑی تھی وہ کہاں گئی؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بھائی قرآن تو میرے ہاتھ میں موجود ہے, یہ بتلاؤ سنت جو چھوڑی تھی وہ کہاں گئی؟ اب کہنے دیجئے مجھے, اب سمجھ لیا نا, تحقیق آ گئی. اب میرا جملہ ذرا سخت ہے, سن لیجئے. خدا نے اتنی ناقص سنت چھوڑوائی تھی کہ جو فقط 35-40 سال 60 سال کے بعد ختم ہو گئی. پیغمبر نے جو ثقلین چھوڑے تھے کیا وہ 30-40 سال کے لیے چھوڑے تھے؟ کیا کہا تھا کہ یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے نہ ملے. تمہاری چھوڑی ہوئی سنت 60 سال میں ختم ہو گئی ہے, یہ بتلاؤ. تو اب جملہ سنیے, ماننا پڑے گا کہ یقیناً پیغمبر نے سنت کو چھوڑا ہے, لیکن کچھ ایسے افراد میں چھوڑا ہے جن کا پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, درمیان میں بھی محمد ہیں, سب کے سب محمد ہیں. تو پیغمبر نے ایسے افراد میں اپنی سنت کو چھوڑا ہے کہ اگر 250 سال کے بعد بھی اگر سنت کا پتہ کرنا ہو وہ عمل کر کے دکھائے گا, ہمارے جد ہوتے یہی عمل کرتے, یہی سنت ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس عزیزو, بس عزیزو, اس انداز سے جس طرح میدان غدیر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ مولا علی, اور مولا علی نے اپنے حجت زمان کا جس انداز سے ساتھ دیا, اب آ جائیے کربلا کے میدان. غدیر کے میدان سے کربلا کے میدان تک کا فاصلہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے, کربلا وہیں سے شروع ہو چکی. چنانچہ نظر کیا آیا, نظریہ کس کا دن منا رہے ہیں؟ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا, یقیناً ایک عشرہ کم از کم یہ غریب طالب علم جو ہے وہ حضرت عباس پر پڑھ سکتا ہے. تو چنانچہ حضرت عباس کے علم کا احاطہ کیسے کریں گے؟ ہم نہیں جانتے غازی کو, غازی کے مصائب بھی یقیناً آپ سن چکے ہیں. آج کوشش کروں گا کہ غازی کے وہ مصائب بیان کروں جو غازی کے حقیقی مصائب ہیں. ایک مصیبت وہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور ایک مصیبت وہ ہے جو غازی کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. ان کی مصیبت کیا ہے؟ تو چنانچہ بہت توجہ سے سنتے, پروردگار عالم نے یہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں مظاہر دکھائے ہیں کس انداز سے, سراسر تاپا اطاعت ہی اطاعت ہے. مجھے کسی مقتل میں دکھائیے کہ حضرت عباس امام حسین کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں. کبھی کوئی مشورہ دیا انہوں نے؟ عباس یہاں خیمے لگا دو, عباس خیمے ہٹا دو, کبھی مشورہ نہیں دے رہے. یعنی کہ اطاعت ہی اطاعت ہے. مولا نے کیا کہا حکم, عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. وہ جس کی پیدائش ہی کربلا کے لیے, وہ جس کو بنایا ہی کربلا کے لیے ہے, اسے کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. عباس کا ہاتھ تلوار کے اوپر واپس. تو چنانچہ آہستہ آہستہ کسن, اب یہ عباس بس وقت نہیں ہے, آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں, اجازت دیجئے لڑنے کی, اجازت دیجئے. نہیں عباس تم میرے لشکر کے,
تم میرے لشکر کے سردار ہو. عباس آتے جاتے ہیں یہی جملہ سنتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب فرزند زہرا نے کہا نا عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو, عباس نے بھائی دیکھا کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا. مقاتل لکھتے ہیں اجازت دینے سے پہلے بقاؤل حسین بقاؤل شدیدہ, حسین نے شدید گریہ کیا ہے جانتے ہیں نا, اس لیے کہ جب بھی بیویاں عباس کے پرچم کے پھرنے کو دیکھتی تھی ان کی ڈھارس قائم رہتی تھی. اے حضرت عباس ارے آپ کے بعد بیوی ہوگا. اجازت نہیں مل رہی تھی. سکینہ نے آ کر کیا کہا, چچا بہت پیاس ہے. کہا اپنی مشکلیں لیکن توجہ سے سنیے گا, حجت خدا کی بیٹی ہے. ارے اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی ہے. جب عالم کو آتے ہوئے دیکھا تھا نا, آؤ بچوں اپنے سوکھے کاسے لے آؤ, ارے میرا چچا پانی لا رہا ہے. حجت خدا کی اے ننھی سی بیٹی بچوں کے لیے. عباس چلے مشکیزے کو لے کر دریا کے کنارے, اور کس انداز سے روانہ ہوئے ہیں. رن کانپ کر رہ گیا, وہ رن کانپ کر رہ گیا. کیوں؟ آنے والا کوئی اور نہیں, ارے عباس ہیں عباس. اس شان سے چلے ہیں, کتنے ہی ملائن کو فنار کیا ہے, لیکن عزیزو یہ لڑنے تو نہیں جا رہے ہیں, نظر فرات کی طرف ہے. چنانچہ گھوڑے کو فرات میں داخل کر لیا, پانی بھرتے ہیں چلو میں پانی لیتے ہیں اور پھر پانی کو فرات کے منہ پر مار دیتے ہیں. گورا پانی کو حجت زمان کے بغیر پینے کے وقت اس کی اوقات دلا دی. تیری اوقات یہ ہے کہ اگر امام زمان کے بغیر تو ہمیں ملے تو ہم تجھے تیرے ہی منہ پر مار دیں گے. چنانچہ مشک کو بھر کر واپس چلا ہے یہ علی کا شیر. ایسا لگا کہ گویا پوری فرات کو مشکیزے میں بھر لیا ہے. آج تک فرات کا پانی اتنا شرمندہ ہے. عباس کی قبر کے درمیان خدا معلوم وہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے. آج بھی قبر کا طواف کر رہا ہے عباس, ارے میں شرمندہ ہوں. چنانچہ یہاں مشق لے کر چلے ہیں. اب عباس کو کوئی طاقت روک نہیں سک رہی ہے. تیر بھی چل رہے ہیں, تلواریں بھی چل رہی ہیں, لیکن فوج اشتیاں نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک عباس کے پاس یہ مشق موجود ہے عباس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اب یہاں سے ایک بار ہوا ایک بات قطع ہوا ہے, دوسرا ہاتھ قطع ہوا. جیسے ہی دوسرا ہاتھ قطع ہوا ہے عباس نے مشق کو اپنے دہن میں دبا لیا. ارے سرو کو مشق پر جھکا لیتے ہیں. ملا نے مشق کا نشانہ لیا. ارے مشق سے پانی کا کیا بہنا تھا, گویا عباس کا خون جگر بہنے. رونے والوں اب صرف تصور کرنا, صرف تصور کرنا. ہاتھ نہیں ہے, مشق چھن چکی ہے, لیکن عزم کتنا بلند ہے. گورے کو واپس فرات کی طرف پھیر لیتے ہیں. اس لیے جب مولا آپ کی لاش کی طرف گئے ہیں, پہلے پہلا بازو ملا ہے, پھر دوسرا بازو ملا ہے, پھر لاش کر دیتے ہیں. اسی اثنا میں ایک تیر آپ کی آنکھ میں پیوست ہوا ہے. اب عباس چاہتے ہیں کہ اس تیر کو نکالے. آپ نے سر کو ادھر ادھر کیا ہے, تیر نہ نکل سکا. اپنے گھٹنوں ارے تیر نکالنا چاہتے ہیں اسی اسنا میں ایک ملعون نے سر پر وہ درز مارا آج جب گھر جائیے گا نا جب نماز پڑھیے گا جب سجدے میں جانے لگے اور ہاتھوں سے اپنا سہارا لیجیے گا نا عباس کو یاد کیجیے یقیناً نماز کو معراج مل جائے گی جب یہ زمین پہ آیا ہاتھ موجود نہیں ہے خدا معلوم سہارا کیسے گا مقاتل لکھتے ہیں جو سینے میں تیر پہ بستے وہ پشتے نکل گئے آخری وقت آخری جملے سنے اور عباس کی مصیبت سنے دل چاہتا تھا عباس کی مصیبت پڑھوں ایک نہیں پڑھ سکا دوسری مصیبت سن لیجئے اب جب بس آپ رو چکے مجلس تمام ہے لیکن توجہ سے ذرا محسوس کیجئے گا آخری وقت ہے وقت کا امام حضرت عباس کے سراہنے کھڑا عباس کی ایک خواہش ہے مولا چاہتا ہوں آپ کی زیارت ایک لمحے کے لیے ناصر امام اپنے امام کی زیارت نہیں کر رہا چاہتا ہوں زیارت کروں ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون ہے اگر ہاتھ ہوتے آپ کو تکلیف نہ دیتا عباس کی تکلیف کیا ہے آپ کو حکم دے رہا ہوں ارے اس سے بڑی تکلیف میری نہیں ہے ذرا اس خون کو صاف کر دیجئے اپنے بخت کے امام کی زیارت کر سکوں یا امام زمان یا امام زمان ارے میری تکلیف بھی یہی ہے ارے میری آنکھوں میں گناہوں کی دھول ہے آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا اپنے ہاتھوں سے غلام کے ان آنکھوں سے دھول ہٹا دیجئے آپ کی زیارت کر سکوں اے حضرت عباس جو آپ کا غم ہے وہی پہ نہیں یہاں پہ کیا ہزاروں کا ہے یہ بھی اپنے امام کی زیارت نہیں کر پا رہے اسے عالم الذین ظلموا یہ من قلبین قلبون جن لوگوں نے ظلم کیا قرآن کریم معلوم ہوتا ہے کس جگہ لوٹائے جائیں گے پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے شاد و خوش نہیں پروردگار مجھ اور ان تمام کے تمام عزاداروں کو ان کے انصار میں قرار دے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ دے شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما پروردگار ہمارے جن جوانوں کو جبری طور پر غائب کر دیا گیا میں حکمرانوں سے اور جو معتمدین ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جلد از جلد عدالتوں میں پیش کریں وگرنہ یقیناً یہ قوم بہت صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ صبر کا دامن ہاتھ سے چلا جائے تو اسے عاشور سے پہلے ہی ان تمام مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کیا جائے پروردگار جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں ان کی رہائی کے سامان پروردگار جو مومنین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا خلاف فرما حجت زمان کا ظہور فرما ہمیں ان کے عوان اور انصار میں سے کرا